رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں سورہ حامیم میں سجدہ کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے دعوت اور فریضہ دعوت اور تواصی بالحق کے ذیل میں ہر بندہ مومن کی ذمہ داری دعوت اللہ، اس کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دعوت کا کام، جو اصل میں کار رسالت ہے، اس کو سر انجام دینے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ کون سی بنیادی جو منیمم کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ اس کام کے کرنے والوں کے لیے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ بڑا ہی ایک سینسیٹیو مشن ہے، اس میں ذوق و شوق، لگن، یکسوئی اور مکمل انہماک کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں وہ کسی لمحے بھی، ویسے تو بندہ مومن کسی لمحے فارغ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مومنوں کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بچنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے دائی جو ہے وہ بھی کبھی فارغ اور خالی و ذہن نہیں رہ سکتا، ہر وقت ایک تڑپ، ایک امنگ، منصوبہ سازی، حرکت و بے قراری، محبت و جان نثاری اور خدمت خلق کی کوشش میں وہ مسلسل لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے رب کے نزدیک یہ سب سے اچھا کام اور سب سے اچھی بات جو ہم نے سورہ حامیم میں سجدہ کی روشنی میں سمجھی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو دائی کا یہ انداز ایک انداز ہے اور دعوت کا بھی بالکل ایسا ہی انداز ہے، یعنی آپ جس چیز سے لوگوں کو برا رہے ہیں وہ انتہائی پاکیزہ، صاف، شفاف، تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور مبرہ ہو۔ تو اس لیے دائی کا ہر انداز دعوت بھی جو ہے اس کے اندر، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کے آداب و اخلاق، اس کا لین دین، اس کے حقوق و فرائض، اس کا جو ہے خوشی اور غمی، اس کا ہنسنا مسکرانا یا رونا، اس کا شادی بیاہ، سفر و حضر، وہ غیر مسلموں کے ساتھ زندگی، یہ سب کچھ جو ہے اس میں دعوت کی جھلک جو ہے نمایاں ہونی چاہیے۔ دعوت صرف کوئی مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے، دعوت کسی جلسے میں خطاب کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دائی تو 24 گھنٹے دائی ہے۔ اب اس اعتبار سے چونکہ یہ کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 تلاوت کی، اس میں کہا گیا اللہ نے کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت باطنی، وتھ فلسٹ کنوکشن، پہلے انسان خود جس کے بارے میں پورا قائل ہوگا اسی کی دعوت زوردار اندازے سے وہ سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہ کام انا میں بھی کرتا ہوں، ومن تبعنی، اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا ہے کہ جو دعائی ہے وہ خود بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اختیار کرے، اپنی زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جو ہے وہ اپنے لیے نمونہ بنائے، جیسا کہ اللہ کے نے خود فرمایا سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اسی طریقے سے جو اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں امکانی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, آپ صلی اللہ دنیا کے ہر شے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ لا یومین احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اپنے والدین, اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی مناسبت سے ویسے تو ظاہری بات ہے پوری زندگی گزارنی چاہیے اس طریقے سے, لیکن کچھ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے تزکیہ نفس کا اہتمام کرے, اور اس میں فرض عبادات کی پابندی یہ تو لازمی تقاضا ہے. کیسا وہ داعی ہوگا جو خود فجر کے وقت غائب ہے, اگر تو اس کی دعوت میں کیا اثر ہوگا؟ تو سنتوں اور نوافل کا بھی حت الامکان اہتمام کیا جائے, جو عوامر ہیں ڈوز ہیں ان کی مکمل طور پر پیروی کی جائے. اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ سب سے بڑی کمزوری جو دعوت کا کام کرنے والوں کی ہے وہ ان کا اپنا کردار اور اپنا عمل اس کے پیچھے جو ہے اس کا بڑا ثبوت پیش نہیں کر رہا ہوتا. اسی طریقے سے یعنی نہ صرف یہ ہے کہ وہ پانچ وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرے بلکہ آداب نماز اور دیگر امور کا بھی خیال رکھے, اور اس لیے کہ نماز کی اقامت کے بغیر دعوت دین ناممکن ہے, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. اس کے علاوہ دیگر ارکان اسلام کا اہتمام کیا جائے, اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اولاد اور اہل خانہ کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ, ان کی تربیت, اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ عرض کیا کہ نفلی عبادات میں بھی جتنا ممکن ہو سکے وہ اہتمام کرے. اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور پھر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی ایک آنکھ ہو جاتا ہوں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو یہ سب مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ امکانی حد تک جو ہے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان نفلی عبادات میں خاص طور پر جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے وہ ہے رات کے وقت میں اٹھ کر تہجد کی نماز کی ادائیگی, اس کا اہتمام اور التزام جو ہے, اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے, اور اس میں اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ یقیناً بڑی بھاری ہے سوائے خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کو. داعی چونکہ مجاہد ہوتا ہے لہذا اسے ہر وقت جو ہے دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, اور جہاد بالقلم باللسان اور بالسیف کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ضروری ہے. موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق مناسب انداز اختیار کرنا. اس کے ساتھ ساتھ داعی کو لیے کچھ چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے, ان کے ساتھ صلہ رحمی, حاجت مندوں کی حاجت براری, مساکین اور فقراء کی مدد, تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا مجاہد کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے. اسی طریقے سے داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اخلاق اور عادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پوری کوشش کرے, لہذا بردباری, حلم, دانائی, حکمت, رحمت, نرمی, تواضع, سخاوت, ایثار و قربانی, وفاداری, سچائی, امانت داری اور دیانت داری کے جو ہے صفات اپنائی جائیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالی اور جمالی صفات جو ہے ان کو حت الامکان اختیار کرنے کی بھرپور کوشش. یہ تو ہے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے سب سے پہلے، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلا دعوت کا مخاطب کون ہے؟ انسان کا اپنا نفس. تو اس لحاظ سے پہلے اپنے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو سب سے بڑی بنیادی صرف جس کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص، یعنی تمام امور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنا کہ ہر قسم کے نام و نمود، دکھاوے کی شہرت اور ناجائز دنیاوی فائدوں کے حصول سے انسان جو ہے ہر طریقے سے بچتا رہے، کہ یہ کار دعوت اس لیے اختیار نہیں کرنا ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق اللہ کے سوا ہر ایک سے برات کا اعلان جو ہے یہ اخلاص ہے. اس تعریف کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ادائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال، اقوال، وعظ و نصیحت اور دیگر تمام معاملات کے اندر صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے. ویسے بھی عمل صالح کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وہ کام جو کہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس کا اجر آخرت میں مطلوب ہو اور جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو. تو کار دعوت میں تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہیں. اسی طریقے سے اخلاص کی اسی اہمیت کے بغیر، اللہ کے ہاں اخلاص کے بغیر کوئی نیکی کا قبول ہی نہیں ہوتی. اور وہ مشہور حدیث آپ نے پہلے بھی سنی جس میں تین افراد کا معاملہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جب سب سے پہلے پیش ہوگا، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی دین کی دعوت، دین کی تعلیم و تعلم کا اختیار کرنے والے. تین افراد کا معاملہ تھا نا، ایک جو دنیا میں شہید کہلاتا تھا، دوسرا جو عالم. تو عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اب علم حاصل تو نہیں کرتا نا، اس کے بعد لوگوں میں اس کو بات کو پہنچاتا ہے. تو یہ جو دعوت کا کام جو ہے یہ اسی کے ذیل میں آتا ہے. اور تیسرا جو بڑھوا زیادہ دنیا میں سخی مشہور تھا، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کے سامنے ہے. ان تینوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ خاص طور سے اس حوالے سے جو آج جو تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ جب اس عالم سے، اس دائی سے پوچھے گا کہ تو بتا، تجھے میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے جو ہے علم دین سیکھا اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنی عمر ساری جو ہے لوگوں تک اس کو پہنچانے میں لگا دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ کہ تو نے جھوٹ کہا، تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، کہیں کہ بڑا علامت الدہر ہے، بہت اچھا خطیب ہے، بہت جو ہے وہ اس کی زبان میں اثر ہے. اور اگر کسی جگہ پر اگر مجمع کم ہوتا تھا یا لوگ تعریف نہیں کرتے تھے، تو وہاں پر جو ہے اس کے بعد تم دوبارہ روخ ہی نہیں کرتے تھے. یہ میں سب وضاحت کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی نیت اور ارادے کے اعتبار سے. اور پھر جو دنیا میں اتنا بڑا عالم کہلاتا تھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو گز کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اس لیے اخلاص یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے بھی آپ کو بتایا کہ حدیث کی اکثر و بیشتر کتابوں کا آغاز ہی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو نیت اور ارادہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا اونچا کام جو ہے وہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ اخلاص کے منافی اعمال سے بچنا، کسی شخص سے دعوت کا معاوضہ یا مزدوری مانگنا، لوگوں کی خوشنودی چاہنا، دکھلاوا مقصود ہونا، یا حصول منفعت کے لیے یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اس چیزوں کو استعمال کرنا، یہ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور اسی میں خلوص نیت سے جو دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، وہ کائنات کے افضل ترین انسانوں میں شمار ہوگا. کہ اخلاص نیت تمام اوصاف حمیدہ کی سردار ہے اور تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس میں جو ہے جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ بے غرض خدمت کا جذبہ پیش نظر ہو. انبیاء علیہ السلام کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ ہم کوئی دنیاوی اجر نہیں چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے وہ ذکر کیا ہے ان کی ان باتوں کا. جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 29 میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے ساری دعوت پر، کوشش پر، محنت پر کوئی اجر جو ہے وہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ اس ذات کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ باتیں جو ہے سورۃ الشعراء میں آپ نوٹ کریں گے، آیت نمبر 109، 127، 164 اور 180 میں یہی بات دوہرا دوہرا کر، اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دہرا کر آتے ہیں، ایک ہی صورت میں چار مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہ بات نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی اس کوشش پر، محنت پر، قربانیوں پر، ساری تمہاری طرف سے جو ایزا رسانیاں ہیں اس کے اوپر کوئی اجر جو ہے وہ نہیں مانتے ہوں۔ اور جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا، سورہ سبا آیت نمبر 47، قل ما سألتکم من اجر، ان سے کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں فہو لکم، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے۔ تو لہذا دعائی کے لیے بغیر کسی دنیاوی غرض اور معاوضے کے دین کی دعوت کا کام کرنا اور اس کے لیے دعوت و ارشاد کا فرض جس عظیم مقصد کے لیے انجام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہو، تواصی بالحق کا تقاضا ہی یہی ہے، اور اللہ کا دین غالب آئے، انسان صرف اللہ کے بندے بن جائیں اور باطل سے نجات پائیں، اور یہ مقدس کام اس میں اگر اخلاص نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے انسان کے نفس کی تسکین تو ہو جائے اور دنیا میں اس کی تعریف بھی اور واہ واہ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جذبہ مزید اس کے پیش نظر ہونا چاہیے دائی کے، وہ جذبہ خیر خواہی ہے، بندوں کی جو تباہ حالی ہے، جو سموچے جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر اس کا دل کڑتا ہے، اور خیر خواہی کے جذبہ اس کے اندر یہ امنگ پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی حالت سدھر جائے، ٹھیک اسی طرح سے جیسے باپ اپنے بیٹے کی رشد و ہدایت کا طالب محض اپنی شفقت پدری اور خیرخائی کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہی جذبہ جب حضرت ہود علیہ السلام کو بے چین کرتا ہے تو وہ اپنی امت سے کہتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 79، وانا لکم ناصحون امین، کہ میں تمہارے لیے ایک بہت ہی امانت دار، خیرخائی چاہنے والا، نصیحت کرنے والا جو ہے تمہاری خیرخائی کا اعلان۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کے لیے اسی خیر خواہی کا اعلان کیا، سورۃ الاعراف کی آیات 68 اور 79 میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متوجہ کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عانتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو بہت شاق گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے ہر خیر کے، ہر بھلائی کے وہ حریص ہیں، انتہائی زیادہ اس کی تمع رکھتے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں جو ہے بہت ہی مہربان، شفیق اور رحیم۔ تو یہ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آغازی گفتگو اس سے کیا تھا کہ یہ کام کس کا ہے، یہ وہی کار رسالت ہے، تو دائی کے اندر بھی یہ دائی کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی، یہ جذبات، یہ خیر خواہی اس کی، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کنڈکٹ، اس کا طرز عمل ظاہر کرے کہ وہ یہ کام صرف اور صرف جو ہے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بہرحال یہ دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے علم کا حصول جو ہے یہ بہت ضروری ہے، انسان جو ہے وہ بنیادی باتیں اس کو اس کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی اس بات کے دی کہ انسان کو یہ بات کہ دعوت اور ارشاد کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے علم و بصیرت ضروری ہے. جہالت کی بنا پر دعوت دینے والا بجائے ثواب کے گناہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. لہذا ایک داعی مسلم کے لیے احکام الہی، حلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اور حصول علم کے لیے بنیادی ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، حدیث ہیں. اور اسی لیے تو اس علم کی فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ سورہ طہٰ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری انسانیت کے لیے معلم ہیں، لیکن ان سے کیا کہا گیا کہ قُل رب زدنی علما، اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ جو علم اللہ کے نزدیک جو ہے واقعی، اگر یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ ہم نے جن ڈگریوں کو علم سمجھ لیا ہے وہ علم کی ایک بڑی محدود جو ہے صورت ہے. اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک علم وحی کی آنکھ اور ایک مادی علوم کی آنکھ. انفارچونیٹلی آج 99% پلس لوگوں نے علم وحی سے تو آنکھ بند کر رکھی ہے، اور مادی علوم میں سے بھی کوئی جزوی سا علم جو ہے اس کی بنا پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کی علم حاصل ہے اس لحاظ سے اس کی ہم اس پر جو ہے یعنی اس یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی وضاحت کا متقاضی مضمون ہے. اس وقت جو ہے صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جو علم حقیقت ہے اس کو رکھنے والوں کے لیے تو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. خود سوچئے کہ اس سے جو ہے درجات کی بلندی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ یہ جو علم جو ہے یہ اصل میں دین کی سوجھ بوجھ کا نام علم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو یفقہ فی الدین، اسے اللہ دین کی سوجھ بوجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اہل علم کو اپنی توحید کی اس بات پر گواہ مقرر فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکتو اور فرشتوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، وہ اولو العلم اور جتنے بھی صاحبان علم ہیں انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے، قائمم بالقسط، وہ جو ہے راستے اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ علم جو ہے وہ عدل و قسط کا قائم فرمانے والا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عزت و غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے. تو اس لحاظ سے داعی کے لیے علم کا حصول ازبد ضروری، اور اس لحاظ سے جو ہے انہیں اپنی کم از کم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، عوامر و نواہی، ہر اس حکم کی طرف لوگوں کو دعوت دینی جس سے جو ہے جس کی خود بصیرت حاصل ہو چکی ہو اور خود جو ہے اس کے بارے میں شعور ہو، وہی جو ہے دعوت انسان دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے. اگلی صفت ہے شعور کامل کہ دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے اور اخروی زندگی کے دائمی ہونے کا پہلے یقین کامل اگر دائی کو ہے تو اس کی بات میں اثر ہوگا. اگر خود خدا نہ خواستہ وہ دنیا کا کتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کی بات میں کہاں سے جو ہے وہ تاثیر اور اثر آئے گا. اسی لیے طریقے سے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا ایک دائی کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، متزودو اور زاد راہ لے لیا کرو، فائن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 197، وہ تو تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور یہ شعور کامل انسان کو قرآن فہمی سے حاصل ہوتا ہے. اس لحاظ سے داعی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر غور و فکر کرنے والا ہو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا سورہ ہود کے اندر ہی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، بڑی بابرکت ہے. کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور ہوش مند جو ہیں اس سے نصیحت اخذ کریں. اگلی صفت جو ہے کہ دعوت میں نرمی کا اسلوب اختیار کرنا، اسلوب نرم اور دانش مندانہ ہو کہ مخاطب جو ہے وہ کہیں اس سے بدک نہ جائے. اسے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کے پاس موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھیجے جاتے ہیں، ان سے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ آیت نمبر 44 میں ذکر کیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے گفتگو کرنا بڑے ہی نرم انداز کے ساتھ. ذرا اندازہ کیجئے، خدائی کا دعوے دار، اللہ کا سب سے بڑا منکر، لیکن اس سے اس کے سامنے بھی جب اللہ کا پیغام رکھنا ہے تو بات بڑے نرم انداز کے ساتھ کہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو داعی اسلام بنا کر بھیجا، تو ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ یسرو ولا تعسرو، دیکھنا آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں نہ کرنا، اور بشر ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری سنانا اور ان کو اسلام سے متنفر نہ کرنا. آسانیاں پیدا کرنا، سختیاں پیدا نہ کرنا، خوشخبری سنانا اور اسلام سے متنفر نہ کرنا. کہنے کی حد تک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد دو دو لفظوں کے دو فقرے ہیں، مگر ان میں دعوت کے طریقے کا پورا جو ہے کہہ دیئے کہ دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. دائی کو سمجھایا گیا ہے کہ جس لوگوں کو بھی دعوت دے ان میں سے آسان طریقے سے دین کو پیش کرے، اور ابتدائی سے سختی نہیں کرے، ان سے خوشخبری، اعمال کی بشارت اور رحمت اور مغفرت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرے، ان میں دین کو اپنانے کا حوصلہ اور ان کے اندر ہمت پیدا کرے، ترغیب کے پہلو کو زیادہ نمایاں کرے، ترہیب کا پہلو قدرے نرم رکھے، اسلام کی خوبیوں کو زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے اس کے سامنے واضح کرے. اگلی صفت ہے صبر و استقلال. صبر و استقلال کی صفات بھی ایک دائی کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اس سے اکثر جو ہے تعلیمات الہیہ کو متعارف کرانے پر شدید ترین مخالفت اور تنقید اور ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے جو ہے جب جہاں سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، یہ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو ہار پھول نہیں پہنائے جائیں گے، اس کے نتیجے میں مخالفت، ایذا رسانی، طنز و استثناء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی کوئی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپیر نہیں کیا گیا تو مجھ میں سے اور آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ توقع کرے کہ جناب وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے نکلے گا تو اس کو ہر طرف سے ویلکم اور گریٹ ہی کیا جائے گا. اگر پورا حق پیش کیا جائے تو اس صورت میں تو پھر یہی وہ بات ہے جو سورۃ الاثر میں چوتھی نجات کی لازمی نشانی لازمی شرط قرار دی گئی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر، اس کام میں مشکلات، مصائب، پریشانیاں، تکالیف، یہ تو اس کا مائل سٹونز ہیں، لیکن جو کچھ بھی بیتے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، سورہ لقمان کی آیت 17 میں فرمایا کہ اس پر صبر کرو جو کچھ کے بیتے. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو اس کو ایذا پہنچائی جاتی ہے، اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی. یعنی یہ سمجھنا کہ جناب صرف ہاں آپ صرف نیکیوں کی بات کریں، نیکیوں کے حوالے سے فضائل اور درجات کی بات کریں، بشارتوں کی بات کریں، اس پر کوئی مخالفت نہیں ہوگی، لیکن آپ نیکی کے ساتھ برائی سے منع کریں، نہیں ہے للمنکر کا فریضہ بھی سر انجام دیں، تو پھر ہے واصبر علی ما اصابک، پھر جو کچھ بیتے اس پر صبر بھی کرنا ہے. اس لیے کہ آپ سوچئے تو صحیح، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اصل میں سب سے بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کفر شرک کے گڑے میں توحید کی بات کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ صرف یہ کہہ رہتے تھے کہ احد احد، صرف اللہ ایک ہے، کوئی اور تمہارے جو ہے ان سارے بتوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. اس وجہ سے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ بیتا، کیوں تپتی ہوئی ریت پر جو ہے ان کو جو ہے وہ گھسیٹا جاتا تھا. حضرت خباب بن العرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے تھے، وہ صرف एक अल्लाह को मानने की बात करते थे और उस पर जो है क्यों उनको जो है दहकते हुए कोलों पर जो है वो लटाया जाता था। तो ये मामला तो इसमें पेश आकर रहेगा, इसलिए इसके अंदर सबर और इस्तकामत, जरा सी मुखालफत, जरा से तंजो इस्तेहज़ा, जरा कुछ तशद्दुद और कुछ जो है वो अपना माशरे की तरफ से बाइकआउट के नतीजे में इस कार्य दावत को छोड़ने देना, बल्कि इस पर डटे रहना, जमे रहना, ये दाई की अगली शर्त है। इसके साथ साथ जो है अफ़्वो दरगुजर से काम लेना, ये भी अल्लाह सुबहान तआला का इरशाद है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 199 में फरमाया, खुज़िल अफ़्व वामुर बिल मारूफ वाअरिज़ अनिल जाहिलीन, अफ़्व दरगुजर की रफ़्ज़ इख्तियार करो, मारूफ का हुक्म दो और जाहिलों यानी बे इल्म रखड़ लोग, और जाहिल अरबी में कहते हैं वो जो जज्बात से मगलूब हो जाता है, जिसे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता है, उनसे एराज करो, पहलू तही कहो। मुफस्सिरीन ने खुजिल अफ के तीन मानी बयान किए हैं, एक ये कि लोगों के साथ अफ दरगुजर का बर्ताव किया जाए, दूसरा ये कि उनसे ऊंचे किरदार अमल की तवक्को न रखी जाए और ना इसका तकाजा किया जाए, और तीसरा यह कि उन्हें तंगी में ना डाला जाए, और यह कि माली मुतालबात में उन पर सख्ती ना की जाए। कुरान करीम ने अमर बिल मारूफ की हिदायत से पहले अफ की रविश इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इससे यह बात समझ में आती है कि इंसान अमर बिल मारूफ के काबिल उसी वक्त होता है जबकि नर्म खुई की सिफत इख्तियार की जाएगी। अगर नर्म खुई नहीं है तो फिर जो है कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से के मीर कारवां में नहीं, या खुए दिल नमाजी वाला मामला जो हो जाएगा। तो इस लिहाज से दाई को चाहिए कि वो नरम खुई की सिफत से मुतसिफ हो, हिल्म और बुर्दबारी का पैकर हो, लोगों की गलतियों को माफ करने के लिए हम वक्त तैयार हो, उनके जुल्म और सितम और तान और तिशनी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करें। यूं उसके लिए अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा सर अंजाम देना मुमकिन होगा। इसके बरस पस्त अखलाक और जज्बाती इंसान ये काम जो है सर अंजाम नहीं दे सकते। दाई को अपना अमल अच्छा करना, इसके बारे में आगाज में भी अर्ज किया, इसके बारे में गुज़श्ता नशीस में भी बात आई थी कि अल्लाह सुबहाना ताला ने बहुत तहसीन की सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी, उससे खूबसूरत, उससे अहसन बात किसकी हो सकती है जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। लेकिन अगली शर्त क्या बताई, वह आमिला सवालेहन, खुद उसने अच्छा अमल इख्तियार किया, वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहा कि मैं अल्लाह के फरमाबरदार बंदों में से हूं। तो इस लिहाज से यह हर दाई का फर्ज अव्वलीन है कि वो जिस बात की तरफ लोगों को दावत देता है पहले खुद उस पर अमल करे, अपनी जात को लोगों के सामने एक उम्दा नमूने के तौर पर पेश करे। कामयाब दाई वो है जो हक दूसरों को हक की तरफ दावत दे और खुद भी इस पर अमल पैरा हो, वरना जो है वो सूरह सफ की आयात 2 और 3 गुज़श्ता ने इसमें भी सुनाई गई थी कि अल्लाह की वईद भी बड़ी सख्त है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, लिम तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम क्यों वो बात कहते हो जिस पर अमल नहीं करते हो, कब्र मक्तन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक इंतहाई सख्त नापसंद है, अल्लाह की बेजारी को बहुत ज्यादा भड़काने वाली है ये चीज, अंतकूलू माला तफालून, कि तुम वो बात कहो जिस पर कि तुम अमल ना करो। इससे मतलब ये हुआ कि एक सच्चे मुसलमान के कौल और फेल में मुताबकत होनी चाहिए, जो कुछ कहे वो करके भी दिखाए, और दाई को तो बदरजा उला सिफ्त का हामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर तलकीन करने वाला खुद आमल नहीं होगा तो लोग उसकी बात को कतई अहमियत नहीं देंगे। लेकिन जब दाई खुद मुजस्सम नमूना अमल होगा तो उसकी दावत जो है, चाहे उसको बहुत ज्यादा अल्फाज कहने नहीं भी आते हैं, उसका अमल जो है एक खामोश दावत जो है वो बनकर लोगों के अंदर सरायत करता है, और जो खुलूस और इखलास के साथ अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह सुबहाना ताला लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देते हैं, उसका कार्य दावत जो है वो भी उसके नतीजे में आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से अखलाक फाजला और पाकीजा सीरत, सब्र और तहम्मल और इखलास का पैकर हो, हमेशा दूसरों को खैर की तरफ दावत दे और बातिल से दूर रहने की तलकीन करता रहे। फिर उसमें हिल्म और बुर्दबारी के, जिसका हर मुबल्लिग के अंदर होना अजबत जरूरी है, इसलिए कि एक दाई हक को हलीमुत्तबा और रकीकुल कल्ब, बुलंद हौसला, बुर्दबार, صابر اور شاکر ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی اور رسول جو اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہیں ان کے اندر یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تو کسی بھی معاملے میں جلد بازی، سخت گیری اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دانش مندی، نرمی اور فراخ دلی کا ثبوت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکام کو بھی پیش نظر رکھے، جیسا کہ فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور دل نشین نصیحت کے انداز میں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے کوئی بحث مباحثہ کرنا پڑ جائے تو وہ بھی بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اور جو ہے میں اس سے پہلے جو ہے وہ ارشاد تو سنا ہی چکا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے فرعون کے لیے، جب تم دونوں سے بڑے ہی نرم لہجے میں بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نرم خوئی کتنی بڑی خوبی اور سخت گیری اور ترش روئی کتنا بڑا عیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اے میرے اللہ، جو میری امت کے معاملات کو نپٹانے کے لیے کسی عہدے پر فائز ہو، کسی ذمہ داری، کسی منصب، اور دعوت اللہ بھی ایک منصب ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے تو بھی اس سے نرمی فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور جو میری امت کے معاملات نپٹانے کے لیے کسی عہدے پر فائز ہو اور اس نے ان پر سختی کی تو بھی اس پر سختی فرما۔ اس میں وہ سارے حکمرانوں کے لیے، سارے ذمہ داران کے لیے، سارے کارخانہ داروں کے لیے، سارے جو بھی جو ہے کسی بھی حیثیت سے جو دوسروں پر جو ہے اختیار رکھتے ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے کہ اگر ہم بندوں کے حوالے سے نرمی کا معاملہ اختیار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے حق میں ہے کہ اللہ تو بھی ان پر نرمی فرما، اور اگر ہم بندوں کے حوالے سے سختی کا معاملہ، بے جا سختی، ظلم اور زیادتی، اور آج اور ظلم اور زیادتیاں تو اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہیں، وہ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن سوچئے تو صحیح، جن مزدوروں کی تنخواہیں 10-10, 15-15 تاریخ تک دبا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کی تنخواہ تو ڈیو ہے آن دی لاسٹ ورکنگ ڈے آف دی منتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں خود ان کے معاملات کوئی سدھریں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے شکار ہوں گے؟ بات ہو رہی تھی دائی کے لیے، تو دائی کو چاہیے کہ دعوت کا کام سر انجام دینے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرے، کہیں ترش لہجہ اختیار کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا باعث نہ بنے۔ سخت گیری اور ترش روئی کا اسلوب دعوت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اور اگر حلم و بردباری، صبر و تحمل، خوش خلقی اور خوش مزاجی، نرم گوئی اور شیریں کلامی سے لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی جائے گی تو لوگوں پر یہ باتیں اثر انداز ہوں گی، ہر سننے والا آپ سے مانوس ہوگا، آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا، اور وہ آپ کا مشکور بھی ہوگا، شکر گزار ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر سخت گیری اور تش کلامی کے نتیجے میں انسانوں کی نفرت جو حاصل ہوگی اور کوئی بھی آپ کے قریب آنے کے بجائے دائی سے کوسوں دور بھاگنے والا بنے گا۔ اس اعتبار سے جو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ انسان کا عمل جو ہے اس بات کی گواہی دے کے جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کا انجام بھی بتایا گیا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، اور وہ جو ہے وہ اپنا اس کا یہ انجام جو ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کا قول اور فعل میں یہ تضاد ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان خلوص بھی رکھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ بھی، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے سامنے دعوت بلکہ تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ میری بات کا ان کے دلوں میں اثر ہو جائے، ان کو ہدایت حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، طائف کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے گئے تھے، وہاں جو اہل طائف نے کیا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. ملک الجبال نے آ کر کہا کہ آپ حکم دیں تو میں ان کو جو ہے جس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا فرماتے ہیں، اللہم اہد دوسا، اے اللہ یہ قبیلہ دوس کے لوگ جو ہیں ان کو ہدایت دے، وآتِ بِهِمْ، اور ان کو لے آ، یعنی ان کو ہدایت کے راستے پر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کو ان کی تباہی کے یہی دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق قبول کرنے کی توفیق جو ہے دے. اس کے لیے جو ہے دائی کو خاص طور پر جو ہے یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی بحث مباحثہ اور ان کے لیے نفرت کا باعث جو ہے وہ نہ بنے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہے سارے. پھر سب سے بڑی بات جو ہے یعنی جو وہی بات کردار سے دعوت والی بات یہ ہے کہ ہر بندے کو داعی جو ہے اسے اپنی رائے کا قائل کرنے کے لیے اور کسی اس کی سابقہ جو ہے رویے سے چھڑانے کے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ توحید کی دعوت پیش کی ہے تو لوگوں کے سامنے انہوں نے کیا بات کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ میں تمہارے درمیان ایک عرصہ ایک عمر تمہارے درمیان رہا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے ہو. یعنی اس میں بھی جو ہے وہ اپنا یہ بات کہ سب سے بڑی دلیل میرا رویہ، میرا کنڈکٹ، میرا تمہارے درمیان رہن سہن ہے جو کہ میری اس بات ہی. اور پھر اخلاق سے دعوت، دل نہ دولت سے پتہ ہوتے ہیں نہ تلوار سے، اور داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کا اہم نقطہ ہے اخلاق. مدعو سے بے پناہ محبتوں کا سلوک، پتھروں کے جواب میں دعائیں، دلوں کو موہ لینے والی خوئے دل نوازی، نفرتوں کے جواب میں بے تحاشا الفتوں کا وطیرہ، یہی جو ہے دعوت کی منزل کے مائن سٹونز ہیں اور یہی روشن شاہراہیں ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ نے جو ہے نمایاں کیا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ہی اعجاز تھا کہ پتھر دل موم ہو گئے، جس نے دیکھا وہی گرویدہ ہو گیا، اور جو ملا وہی زلفوں کا اسیر ہوا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اسی طرح دنیا شاہ ابرار نے کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے چڑھے تو زمانہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہے وہ منہ میں انگلیاں لینے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ظالم تو زندگی بھر مخالفت کرتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم تو دیکھو، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خلق کو دیکھ کر 1000 سے زیادہ منافق دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں تو ان سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اپنا اور کون سا رویہ بتنا. اسی طریقے سے دعوت اور شدت احساس، یعنی دائی کی سچی لگن اور تڑپ اور اس کی وہ جو سنسیریٹی ہے اور شدت احساس ہے. اگر ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے لیکن بیٹا اس کی نصیحت کو قبول نہ کرے بلکہ برائیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے تو ماں دل ہی دل میں کڑتی رہتی ہے، وہ اپنے اس غم میں اپنی جان کو ہلکان کر لیتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نصیحت کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے. دائی کو بھی اسی طریقے سے اپنے مدعو سے اسی درجے کی کامل اور شدید محبت ہونی چاہیے، تو تبھی دعوت میں کامیابی ممکن ہے. دعوت کو ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے والا صرف جو ہے گلی گھومنے کا عمل نہیں ہے کہ بندہ چاہتوں کے ساتھ جائے یا بادل نخواستہ بہرحال وہاں پہنچ جائے. دعوت تو جبھی مؤثر ہوگی جب مدعی کو ہلاکت سے بچانے کا جذبہ اس ماں سے بڑھ جائے جو اپنے بیٹے کے لیے جو رکھتی ہے، کیونکہ روح کے رشتے بدن کے رشتوں سے زیادہ گہرے اور قوی ہوتے ہیں. اور مدعو کے لیے خیرخواہی کے احساس کی اگر شدت دیکھنی ہو تو طائف کی وادی ذہن میں لائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سفر طے کر کے صرف اس لیے طائف تشریف لے گئے کہ طائف والوں کو دوزخ کی بھڑکتی آگ سے بچائیں، انہیں جنت کے باغات کے باسی بنائیں، لیکن انہوں نے اس خلوص کی قدر نہیں کی. बहरहाल उसमें जो है इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जो है बारगाह इलाही में आप यूं अर्ज़ हुए, क्या मेरे परवरदिगार इन्हें हलाक ना कर, शायद इनकी आने वाली नस्लें मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही खैर खाही थी जिसका जिक्र अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी किताब मुबारक में किया सूरह कहफ आयत नंबर 6 में कि फलअल्लका बाखिउ नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, शायद कि आप इनके पीछे गम से अपने आप को हलाक कर लेंगे कि वो इस बात पर ईमान नहीं लाते हैं, इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाते हैं। ये है वो खैर खाही और सच्चा जज्बा जो कि हर दाई को अपने अंदर पैदा करना है। इसी तरीके से जो हर दौर में दावत का काम करने के लिए बहुत तवील जुदोजहद और मेहनत दरकार होती है, दाई को आप पैगाम हक पहुंचाने के लिए बड़े तवील और जांग गुसल सफर तय करने पड़ते हैं, लेकिन हर दौर की टेक्नोलॉजी को इसके लिए इस्तेमाल करना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे उस दौर में जब कौम को कोई अहम बात बतानी होती थी तो पहाड़ी पर चढ़कर जो है वो नारा लगाया जाता था, वाह सबाह हाय वो सुबह जो कल आने वाली है, तो उस पर वहां साथ ये भी गलत अमल होता था कि वो नजीरे उरियां खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला बनने के लिए वो अपने कपड़े भी उतार देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े तो नहीं उतारे लेकिन वासवाहा का नारा लगाया है। इसी तरीके से आज के दौर की ये टेक्नोलॉजी जो है ये लंबे चौड़े सफर और दूरियां, खुद आपके सामने इस बात की गवाही मौजूद है, डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह 2010 में दुनिया से रुखसत हो गए, आज 2019 चल रहा है, अल्लाह सुबहाना ताला अजरे अजीम दे, इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने भी जो है उन्होंने खास फरमाइश करके बयानुल कुरान जो है ये 1999 में कराची में रिकॉर्ड जो है 98 या 99 अगर मैं साल जो है मिस नहीं कर रहा उस वक्त रिकॉर्ड कराया था। आप सोचिए उससे लेकर आज 20-21 साल गुजर चुके जब वो रिकॉर्डिंग हुई थी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का वो पैगाम आज भी उसी तरीके से तरोताजा है। तो ये इस बात की अलामत है कि अगर टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल, तो आप सोचिए कि कितने अरब लोगों तक ये पैगाम जो है अल्लाह का कुरान का पहुंच सकता है। इस लिहाज से इसको भी जो है इंटेलिजेंटली यूज करना ये भी दाई के लिए जो है एक बहुत ही मुफीद और कारामत जो है उसकी दावत का जरिया है। इससे आगे बढ़कर जो है वो दाई का सारा तवक्कुल और एतमाद सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला की जाते बरकात पर होना चाहिए, और जाहिलों से जो है नादान जज्बाती लोगों से एराज की बात जो है वो हम अभी पढ़ भी चुके हैं, सूरतुल फुरकान के आखिरी रकू में भी आई है कि जो इबादुर रहमान हैं उनका रवैया तो ये है कि वाइजा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं, लेकिन उलझना भी नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से जो है सलाम करके जो है वो गुजर जाना है। हुस्ने खुल्क और सब्र जब्त का जो है दामन कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, और दाई के लिए सबसे मजबूत आसरा और सहारा अल्लाह सुबहाना ताला की जात है। इसलिए फिर अल्लाह का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो लोग हमारे लिए कोशिश मेहनत जुदोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम लाजमन अपने रास्तों के हिदायत उन्हें अता फरमाते हैं, वइन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और यकीन अल्लाह ऐसे जो है खूबसूरती से बंदगी का हक अदा करने वालों के साथ है। तो इख्तिताम में अपनी गुफ्तगू का अल्लामा इकबाल के कुछ अशआर पर करता हूं कि चश्मे अकवाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकब किस्मत इमकान है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहां काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। अल्लाह सुबहान तआला मुझे और आपको अपने अंदर ये दाइयाना सिफात पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात,